आवत बयालीस से शुरू करने आज
जी
तिलावत भी उठा जी मत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما فعل الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك خالاتك اللاتي خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْبِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ ولا يرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا یہاں لا یحلوں کے اوپر تشدید کی علامت نہیں ہے یہاں تو جس قرآن کے ان سے انہوں نے اس کا عکس اٹھایا ہے ہو سکتا ہے وہاں بھی نہ ہو جو ٹھیک کرنا چاہیے یہ رکوع پورا ہو گیا اب اس کا ترجمہ آیت خاتم النبیین کے من بعد یہ آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا یہ عجیب بات ہے کہ اس آیت اور اس کے بعد کی آیت وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کو اس کلام سے بہت مشابہت ہے جو حضرت زکریا پر اس خوشخبری کے بعد نازل ہوا جس میں ایک بیٹے کی خوشخبری دی گئی تھی, اور وہ آیات نکال کے دیکھیں ابھی ان کو پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے یہی مضمون اور یہی انداز اختیار فرمایا گیا ہے حضرت زکریہ کے روحانی بیٹے کی پیدائش یا بیٹے کی پیدائش پر جو خوشخبری دی گئی ہے, اس کے ساتھ فرمایا کہ اب صبح شام اللہ کا ذکر کرو. تو روحانی بیٹوں کے بند ہونے پر یہ خوشیاں کیسی ہیں؟ ہاں سب روح بکرتا ہوا اشیاء. حضرت تو نے بالکنی سے قوم کو اشارہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ ایک ایسی خوشخبری مجھے ملی ہے کہ سب روح بکرتا ہوا اشیاء, کہ دن رات اب اللہ کی حمد کرو. تو یہ مولوی اس بات پہ بھی غور نہیں کرتے کہ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند کی خوشخبری کی خوشیاں منانے کے لیے سب روح و بکرتم وسیلہ فرمایا ہے. کیا یہاں نعوذ باللہ من ذالک روحانی لحاظ سے بھی آپ کو لاولد قرار دینے پر اور جسمانی لحاظ سے بھی لاولد قرار دینے پر اللہ تعالیٰ اس قسم کی خوشیاں منانے کا حکم دے سکتا ہے مومنوں کو؟ لازماً خاتم النبیین آیت میں ایک روحانی فرزند کی خوشخبری ہے, جس کو دوسری آیت من یطع اللہ ورسولہ اسی طرح مضبوطی کے ساتھ پیش کر رہی ہے, جیسا کہ حضرت زکریہ کے ذکر میں بیٹے کی خوشخبری پہ خوشخبریاں منانے کی حکم کا حکم دیا گیا ہے. ویسا ہی اس من یطع اللہ ورسولہ میں جو خوشخبری ہے یہ اس کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رسول یعنی محمد کو بھی اللہ تعالیٰ جو خاتم النبیین ہے روحانی فرزند عطا کرنے والا ہے, اور اس کے دشمن ہی دراصل نامراد مر جائیں گے اور وہی اس کو کہتے ہیں پنجابی میں اونترہ نے کثرا, وہ اونترے نے کثرے ثابت ہوں گے. محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اولاد عطا فرمائے گا. والذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما, وہی ذات ہے وہی خدا ہے الذی یصلی علیکم جو تم پر سلامتی بھیجتا ہے, و ملائکته اور اس کے فرشتے بھی, لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال کے لے آئے, وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور وہ مومنوں پر بار بار رحم کرنے والا ہے. اب اس میں بھی اسی مضمون کا تسلسل ہے, وہی ذات ہے جسے تم محمد رسول اللہ پہ سلامتی بھیجتے ہو صلی علی محمد میں جو ہماری دعا ہے, اسی طرح اللہ تم پر بھی سلامتی بھیجتا ہے اور یہ سلامتی اس آئندہ آنے والے کی خوشخبری کی صورت میں تم پر ظاہر ہوگی. یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور, کیونکہ محمد رسول اللہ اندھیر روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جانے والے نہیں ہیں بلکہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والے ہیں. اس لیے یہ خیال کہ ان کے بعد مکمل اندھیرا چھا جائے گا اور کوئی اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والا نہیں رہے گا ایک بہتان ہے. بس تم جب درود بھیجتے ہو محمد رسول اللہ پر اس درود کا جواب یہ ہے کہ اللہ تم پر سلام بھیجتا ہے اور وہ انتظام کرتا ہے کہ تم اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے پھر روشنی کی طرف واپس آؤ. یہ بین ہی جو آنے والے کی پیشگوئیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان سے مطابقت رکھتی ہے بات. اور بالمؤمن رحیمہ میں جو بار بار رحم کرنے کا مضمون ہے رحیم رحیم میں, وہ بالکل اس صورت حال سے مطابقت رکھتا ہے. تحیتہم یوم یلقونہ السلام, ان کا خیر مقدم جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگا. یوم یلقونہ سے مراد اللہ ہے, جس دن یہ لوگ اللہ سے ملیں گے ان کا خیر مقدم سلام کے ذریعے ہوگا، یا یہ لوگ سلام سلام کہہ کر خیر مقدم کر رہے ہوں گے. یہ دونوں باتیں اخروی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہیں. وہاں مومنوں کا کلام سوائے سلام کے کوئی نہیں ہوگا، یہ دوسری جگہ قرآن کریم میں بالکل وضاحت سے بیان ہوا ہے. اور یلقونہ سلام میں پہلے چونکہ اللہ کی طرف سے سلامتی اس دنیا میں بیان فرمائی گئی تھی، اس لیے یلقونہ سلام میں خدا کی طرف سے سلام کہنا بھی ہے. سلام قول من رب الرحیم، بالکل یہی بات سورہ یاسین میں بھی فرمائی گئی ہے. تو دونوں طرف کا سلام ہے، ایک اللہ کی طرف سے بندوں پر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ایک بندوں کا ایک دوسرے سے مخاطب ہونا سلام سلام کہہ کر. یہ دونوں معنی یہاں قرآن کے دوسرے بیانات کے مطابق موجود ہیں. وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہت ہی معزز اجر تیار فرما رکھا ہے. یا ایوہ النبیو، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا. یا ایوہ النبیو، اس میں ایوہ کا لفظ کس طرف دلالت کرتا ہے؟ یا نبیو بھی تو کہہ سکتے تھے،
تاکید اور زور کے لیے،
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب کی تخصیص ہو، اس لیے ایوہ آتا ہے. یعنی یا نبیو بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن جب یا ایوہ النبیو کہا جائے تو مراد ہے کہ اے وہ نبی جس سے ہم، اے تو مخصوص نبی جس سے ہم مخاطب ہیں. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یقیناً ہم نے تجھ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنایا ہے. مبشر و نذیرہ کی بات تو سمجھ آتی ہے، کیونکہ قرآن کریم ہر جگہ مبشر و نذیرہ آیا ہے. یہاں شاہدن کن معنوں میں ہے؟ جب آپ وہ ایک دوسری صورت کا مطالعہ کرتے ہیں، شاہدن و مشہود، ہاں وہ شاہدن و مشہود، یہ وہی شاہد ہے. شاہد و مشہود وہاں دونوں معنوں میں اطلاق پا رہا ہے. ایک وہ شاہد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایک آنے والی کی خوشخبری دی تھی جو مشہود ہو گیا، اور ایک وہ مشاہد یعنی آنے والا جس نے پہلے گزرے ہوئے مشہود کی خوشخبری دی تھی. اس لیے وہ کلام کا انداز ایسا ہے کہ دونوں طرف برابر چشمہ ہوتا ہے. اور یہ قرآن کریم کا ایک عام دستور ہے کہ بیک وقت ایک ہی جملے کو اس طرح استعمال فرماتا ہے کہ دونوں طرف سے وہ معنی خیز اطلاق پاتا ہے، کسی دونوں طرف سے وہ صحیح بیان کیا جا سکتا ہے، ایک طرف سے کسی اور کی شان میں، دوسری طرف سے اس کو اس شان والے کی طرف سے جس نے پہلے بیان کیا تھا اس کی طرف. یہ طرز بیان الحمد میں بھی موجود ہے، اور اسی کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت ہی نشان روشنی ڈالی ہے، اسی پر روشنی ڈالی ہے کہ ہم سے مراد فعلی حضرت بھی ہے اور مفعولی حضرت بھی ہے. بس یہاں بھی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا میں ایک ایسے شاہد کے طور پر آپ کو پیش فرمایا ہے جس نے دراصل دو طرف کی گواہیاں دی ہیں، ایک گزرے ہوئے موسیٰ کی اور گزرے ہوئے عیسیٰ کی، ان کے حق میں بھی گواہیاں دی ہیں اور ایک آنے والے کے حق میں بھی گواہیاں دی ہیں جبکہ عیسیٰ دوسرے روپ میں دوبارہ ظاہر ہوگا. وہ مبشر و نذیرہ، اور اس شاہد کی حیثیت سے تو مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، یعنی خوشخبریاں دینے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے. وہ داعین اللہ بیزن ہی، اور اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کے حکم کے ساتھ. وہ سراج منیرا, اور ایک ایسا چراغ ہے جو خوب منور اور منور کرنے والا ہے, روشن کر دینے والا چراغ ہے. اب وہ جو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کا مضمون پہلے گزرا ہے, یہ اس کی تائید کر رہا ہے. منیرا میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ خود بھی روشن نہ ہو, خود ہی روشن نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی روشن کر سکے. ایک چراغ سے جس طرح دوسرے چراغ جلائے جاتے ہیں, اور ایک سورج سے جس طرح چاند روشن کیے جاتے ہیں. بس انا ارسلنا کا شاہد و مبشر و نذیرا و داعین اللہ بإذنہ و سراج منیرا. وہ دعوت اللہ کا کام جو دوبارہ شروع ہونا تھا وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چمک ہے, آپ ہی کی, آپ ہی کا لایا ہوا اجالا ہے جو چاند کی صورت میں مسیح موعود میں منعقد کرنا تھا. وہ بشر المومنین بأن لهم من اللہ فضل کبیرہ, اور اللہ مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. اور یہی فضل کا لفظ سورہ جمعہ میں دہرایا گیا ہے, فضل, فضل عظیم کے طور پر, واللہ ذو الفضل العظیم. تو بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا میں اس آیت کی طرف بھی اشارہ مل جاتا ہے کہ دوبارہ مومنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ایک روحانی فضل کے ذریعے ورود, یہ خدا تعالیٰ کا ایک غیر معمولی فضل ہے. یہاں اس کو فضل کبیرہ فرمایا گیا ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کر, وَدَعْ أَذَاهُمْ, اور ان کی اذا رسانی کو ایک طرف رکھ دے, ایک طرف کر دے, اسے چھوڑ دے اس حال میں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور توکل اللہ پر کر. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور یقین اللہ تعالیٰ بحیثیت کفیل بہت کافی ہے. توکل کرنے والوں کے لحاظ سے جس پہ توکل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بہت ہے. یہ کافرین اور منافقین کی اذار ثانی بھی ان پیشگوئیوں کے نتیجے میں ہونی تھی. پہلے دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافق کافر و منافقین کے یہ سلوک تھا, لیکن ان آیات کے تسلسل میں جب پڑھتے ہیں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ آئندہ جب یہ پیشگوئی ظہور پذیر ہونی ہے اس وقت کافروں نے اور منافقوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی ہیں. اور یہ جو قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا ہے, یہی حضرت مسیح علیہ السلام کو الہاماً تاکید فرمائی گئی ہے کہ ان لوگوں کی باتیں اظہار ثانیاں نظر انداز کر دے, کیونکہ یہ یہی کرتے ہیں, اور اپنے کام سے کام رکھ اور اللہ پر توکل رکھ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعتدونها. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم مومنات سے نکاح کرو, یہ سارا سلسلہ نکاح ہی کے تعلق میں چل رہا تھا, بیچ میں یہ جو روحانی ابوت کا مضمون ہے یہ شروع ہو گیا تھا, اب واپس اس سلسلے کی طرف لوٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب مومنات سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دے دو, من قبل ان تمسوہن, اس سے پہلے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا, تو تمہارے لیے ان پر کوئی ایسی عدت فرض نہیں ہے جس کی وہ پیروی کریں, جس کو, جس کا ان پر اطلاق ہو. عدت محض اس وقت ہوتی ہے جب میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوں, اور عدت, عدت میں ایک حکمت ہے, عورت پر بوجھ ڈالنا نہیں بلکہ اس بات کا سب دنیا کو معلوم ہو جانا ہے کہ اس خاوند کا بچہ پیدا ہو چکا ہے. پھر اس کے فرائض بھی ادا ہونے ہیں، ذمہ داریاں بانٹی جائیں گی. اس لیے جو اگر کسی عورت کو خیال ہو کہ یہ ہم پر ایک زائد بوجھ ہے، یہ آیت اس خیال کو رد کر رہی ہے. فرمایا اے مردو، اگر تم شادی سے کے بعد لیکن اکٹھے ہونے سے پہلے ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ تو تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا حق ہے کہ تمہاری خاطر عورت چار مہینے بیٹھی رہے. وہ عدت محض اور حکمتوں کے پیش نظر ہے، اپنی ذات میں عورت پر کوئی عدت نہیں آتی. فمتے ہو ہن و سر رہے ہو ہن سران جمیلا، بس ان کو رخصت کرتے وقت ان کا خیال رکھا کرو، کچھ فائدہ دیا کرو، کچھ تحفے تحائف دیا کرو. اور سر رہے ہن سران جمیلا، اور خوبصورت طریق پر رخصت کیا کرو. بدقسمتی سے آج کل اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے. جب لوگ رخصت کرتے ہیں تو کیڑے ڈالتے ہیں ایک دوسرے میں، اور وہی انہی کیڑوں کا خیال ان کو اپنی شادی شدہ زندگی کے 8-10 سال 20 سال گزرنے پر نہیں آتا. عورتوں کا بھی یہ حال ہے، مردوں کا بھی یہ حال ہے. بعض ایسے معاملات میرے سامنے آتے ہیں کہ 10-10 15-15 سال اکٹھے رہے ہیں، اور اس کے بعد ایسے بھیانک الزام لگاتے ہیں ایک دوسرے پر کہ ان کی بے حیائی پہ تعجب ہوتا ہے کہ اس کے باوجود اکٹھے رہے ہیں. اگر سچے ہیں تو بڑے بے حیا ہیں، اور اگر جھوٹے ہیں تو ویسے ہی بے حیا ہیں. میں ان کو لکھ دیتا ہوں ہمیشہ کہ ان غلاظتوں کو میری طرف نہ بھیجو، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم جھوٹے اور بیکار لوگ ہو، اپنے معاملات کو آپس میں جس طرح چاہو نپٹاؤ. مگر قرآن کریم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. قرآن کریم نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کو رازدان بنا لیتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریاں اور خوبیوں پر مل جل کر اطلاع پا لیتے ہیں، ایک ہی بستر کو استعمال کرتے ہیں، پھر بڑی بے حیائی ہے کہ ان باتوں کو بھول جائے انسان اور بعد میں طرح طرح کی باتیں بنانے لگے. بس یہ وہ قرآنی اخلاق ہیں جن کی پیروی آج بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح پہلے ضروری تھی، اور آئندہ بھی رہے گی. بس احمدیوں کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی خلاف شرع بات کسی مرد یا عورت کی طرف سے واقعہ ہو تو جس وقت ہو اسی وقت وہ اسے علیحدگی اختیار کریں، اور اس کا ذکر کریں جماعت سے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد ان کا کوئی حق نہیں ہے. جب بھی زبان کھولیں گے وہ قرآنی تعلیم کے خلاف زبان کھولیں گے. اس لیے رخصت کے وقت سر رہے ہن سراحن جمیلا کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا. جب بھی رخصت ہو گئے تو اخلاق حسنہ کے ساتھ رخصت ہونا پڑے گا. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک. اے اللہ، ہم اے اللہ کے رسول یعنی اے نبی، ہم نے حلال کر دی ہیں تجھ پر تیری وہ بیویاں جن کو تو نے ان کے مہر ادا کر دیے ہیں. یہ سوال ہے کہ جن کو ابھی مہر ادا نہ ہو وہ حلال ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. کیوں جی شمس صاحب، آپ نے ادا کر دی ہے مہر؟ ابھی نہیں کیا نا. دیکھا آپ کے شکل مسکراہ سے پتہ لگ رہا ہے صاحب پکڑے گئے سب دنیا کے سامنے. ایک تو واپس جا کے حق مہر ادا کریں اور اس آیت کا مطلب بتائے کہ اب تک یہ بیوی جس کا حق ادا نہ ہوا ہو وہ حلال ہوتی ہے کہ نہیں. آپ نے بطور پیٹ سکتی آج شام کو ان بیگم صاحب سے ان کے جانے کے بعد پتہ کرنا ہے کہ میں نے نصیحت کی تھی, آیا اس پہ عمل ہوا کہ نہیں. ایک دفعہ ایسا واقعہ پہلے گزر چکا ہے, حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں, ایک جب آپ نے حق مہر ادا کرنے کی غالباً شاید یہی آیا تھا جس پر بحث ہو رہی ہو, آپ نے بار بار تاکید فرمائی کہ حق مہر ادا کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ بیوی معاف کر دے. اس صورت میں بھی عملاً حق مہر ادا ہو گیا, یہ ایسے ہی سمجھا جائے گا اور بیوی حلال ہی سمجھی جائے گی. حلال تو بچاری ہوتی ہے مگر لوگ اس کو حلال کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, تو اسی قسم کی ایک کوشش کا ذکر میں کر رہا ہوں. حضرت خلیفۃ المسیح اول نے جب یہ درس میں نصیحت فرمائی تو ایک صاحب رات کو واپس آئے اور بہت خوشی خوشی عرض کیا کہ حضرت میری بیوی نے میرا حق میں معاف کر دیا, اب مجھ پر کچھ فریضہ نہیں. اور نے کہا اچھا, بالکل خوشی سے, بالکل خوشی سے. اور نے کہا لیکن احتیاطاً یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی خوشی سے کیا کہ نہیں, یوں کرو کسی سے قرض لو اور اس کو جا کے حق میں ادا کر دو اور پھر کہو کہ آؤ اب مجھے واپس کر دو. تو ان بیچاروں نے ایسا ہی کیا, کسی سے قرض مانگ کے میں ابھی آتا ہوں. تو واپس کرنے بیوی کو پیش کیا کہ یہ تمہارا حق بہر ہے, اس کے بعد کہا کہ آپ مجھے واپس کر دو. کہ چل چل میرا کیا تعلق اس سے, میں نے تو اس لیے معاف کر دیا تھا کہ مجھے پتا تھا تم نے دینا ہی نہیں. میں نے کہا یوں ہی مفت میں تم خراب کروں, اب تم نے دے دیا تو بس بسم اللہ. یہ ہے اس آیت کا منطوق, حق مہر ادا کر دو میں دراصل ایک قطعی نیت بھی شامل ہوتی ہے اور عملاً اس میں تاخیر ہو جائے تو اور بات ہے, مگر نیت کے لحاظ سے قطعی فیصلہ ہوتا ہے مرد کا کہ گویا میں نے اسے ادا کر دیا اور اس فیصلے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا پھر کبھی. اور اگر زندگی میں یہ فیصلہ پورا نہ ہو تو وفات کے بعد ورثے میں یہ فیصلہ پورا کیا جاتا ہے. اس لیے منکوہ بیویاں حلال ہی رہتی ہیں ان شرائط کے ساتھ کہ دراصل اس خاوند نے نکاح کے ساتھ ہی اس کو ادا کرنے کا فیصلہ اتنا پختہ کیا ہوا ہوتا ہے اور یہ سوسائٹی میں ایک معروف بات سمجھی جاتی ہے کہ گویا اس نے ادا کر دیا. اور اس پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ بیویاں جن کو تم نے طلاق دی, وہ بیویاں جن کو تم نے حق مہر ادا کر دیا وہ تم پر حلال ہیں. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ, اور جو کچھ بھی تمہارے دہنے ہاتھ تیرے دہنے ہاتھ مالک ہوئے ان لونڈیوں پر یا غلاموں پر, لونڈیوں کی بات ہے یہاں, لونڈیوں پر مما افاء اللہ علیہ, جو جنگ کے بعد حصے میں آتی ہیں. افاء میں خریدی ہوئی لونڈیاں نہیں ہیں, کیوں جی ہیں خریدی لونڈیاں؟ ہاں, یہ جو خیال ہے کہ لونڈی خرید لو, یہ خیال ہی اس آیت سے باطل ہو جاتا ہے. مما افاء اللہ علیہ کا, جو جنگ کے دوران مجبوراً تیرے حصے میں آئی ہیں اور بالارادہ ان کو غلام نہیں بنایا گیا بلکہ ایک زمانے کے دستور کے مطابق پورے جنگ کے بعد ان کو گھروں میں تقسیم کیا گیا ہے, ان سے اگر تعلقات کی اجازت نہ ہو تو معاشرہ گندا ہو جائے گا اور وہ ارد گرد بھی معاشرے میں گند پھیلائیں گے. اس لیے جب خدا کی طرف سے اجازت ہے تو وہ نکاح کی صورت ہے. اس لیے بعض مفسرین اس طرح بھی گئے ہیں کہ ان سے نکاح پڑھانا ضروری ہے. ذاتی طور پر میں اس آیت کی روشنی میں اور بعض اور آیت کی روشنی میں ان سے نکاح پڑھوانا ضروری نہیں سمجھتا. مجھے کوئی روایت معلوم نہیں کہ حضرت ماریہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہو, کیوں جی آپ کے علم میں ہے شم صاحب؟ کوئی نہیں, حاضری کیا وہی اسی طرح میرے شاید میں نام نہیں لے رہا تھا, تو میں ضرور نام لینا تھا, مگر چیک کرنا چاہیے نا کن روایات سے ثابت ہے. میرے علم میں کوئی قطعی روایت ایسی نہیں ہے کہ حضرت ماریہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. افاق کے تابع آتی ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے نکاح ہی کا ایک طریق ہے, یعنی نکاح ظاہری ہو یا نہ ہو ایسی عورتوں کو گویا منکوہ سمجھا جائے گا اور وہ سب دوسروں پر حلال نہیں ہوں گی.
اعلان کی صورت بن جاتی
ہے, اعلان کی صورت بن جاتی ہے. اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں جن پیچیدگیوں کی طرف ہمارے علماء کو توجہ دینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی لونڈی ہو جو جنگ کے بعد ہاتھ آئی ہو لیکن اس کا خاوند بھی ساتھ ہو اور وہ غلام ہو, تو اس آیت کریمہ کے تابع وہ بھی آتی ہیں کہ نہیں, یا لونڈیوں والی آیات میں وہ آتی ہیں کہ نہیں؟ جہاں تک میرا تاثر ہے, میں نے گہرے مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میاں اور بیوی اکٹھے اس آیت کریمہ کے تحت نہیں آتے. جن کے خاوند مارے گئے یا پیچھے رہ گئے, یہ صرف ان کی بیویاں ہیں جن کو لونڈی بنانے کا حکم ہے اور لونڈی بنانے کی مجبوری ہے, اور ان کا پہلا نکاح مسوم منسوخ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. بس اگر وہ جنگ میں پیچھے رہ گئے اور منسوخ نکاح ہو گیا, تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ اسی نکاح کے ساتھ دوبارہ یہاں قبول کر لیے جائیں؟ اور اکثر جنگ مشرکوں سے ہوئی ہے, اور ان کی مشرک عورت اگر کسی مومن کے گھر میں آتی ہے تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی کے دین قبول کر چکی کر لیں گی, لیکن اگر نہیں تو ایک مومنانہ ماحول میں وہ داخل ہو جاتی ہے, وہ اپنے پہلے خاوند سے روابط نہیں رکھ سکتی, سمجھ گئے؟ ورنہ نعوذ باللہ من ذالک, اس آیت کا یہ معنی بنے گا کہ تیری بھی لونڈی ہے اور اپنے خاوند کی بھی بیوی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس وہ جو ماریہ قبطیہ سے نکاح کا معاملہ ہے, یہ اپنی ذات میں چھان بین کا محتاج ہے. میرے نزدیک یہی اعلان نکاح کا متبادل اعلان ہے, کیونکہ نکاح بھی تو اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے, اور جب اللہ کھلا اجازت دے رہے تو یہ نکاح ہی ہے, اس کو غیر منقوع کہنا ہی غلط ہے. مما افاء اللہ ہو, وما ملکت یمینوں کا مما افاء اللہ ہو, امکان موجود ہے کہ عرب دستور کے مطابق کچھ لونڈیاں بکتی بھی ہوں مارکیٹ میں, مگر ان کے متعلق یہ حکم نہیں ہے. ایسی لونڈیاں بھی بکتی تھیں عرب کی مارکیٹس میں جن کے خاوند بھی ہوتے تھے, اور یہ دونوں میاں بھی غلام بھی بن جایا کرتے تھے. تو مما سے مراد یہ ہے کہ صرف ان کے متعلق حکم ہے جو جہاد کے نتیجے میں, جہاد کی لڑائی کے بعد ہاتھ آئیں, جو عام لونڈیاں ہیں وہ یہاں پیش نظر نہیں ہیں. اس لیے آج کل کا یہ جو یہ خیال ہے سعودی عرب میں عام رائج ہے کہ ہندوستان سے لونڈیاں خرید لو اور یہ شرم جائز ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے, اس کی کوئی قرآنی بنیاد نہیں ہے. وہ بناتے امے کا, بناتے اماتے کا, اور اپنے چچا کی بیٹیاں اور اپنی خالاؤں پھوپھیوں کی بیٹیاں, خالات یا تیرے چچا کی بیٹیاں اور تیری پھوپھیوں کی میں نے یہ ترجمہ چیک کر لیا ہے, بناتے خالاتے کا سے مراد پھوپھیوں کی بیٹیاں,
اماتے کا
سے مراد
خالی.
تجھے غنیمت کے طور پر عطا کیے تیرے چچا کی بیٹیاں اور تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں. یہی تمہیں کہہ رہا صاحب کہتے نہیں بناتے خالی کا بناتے خالاتے کا لطیف. ہم کون سا ترجمہ کر رہے ہیں؟ ہاں اماتے کا کیا ترجمہ ہے؟ یہی میں بھی کہہ رہا ہوں. میں کہنا امات تھا مگر میں منہ سے خالات نکل رہا ہے کیونکہ بار بار میری اسی لفظ پہ نظر پڑ رہی ہے. یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا تو ترجمہ وہی ہے جو میں درست ترجمہ بیان کر چکا ہوں. بناتے امات کا سے مراد پھوپھیوں کی بیٹیاں ہیں, تو بناتے خالے کا اور تیرے ماموں کی بیٹیاں, اور بناتے خالاتے کا اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں, ماں کے بھائی اور ماں کی بہن. پہلے باپ کی طرف سے بات چلی تھی, اب ماں کی طرف سے چلی ہے. اور تیرے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے, اور ایسی مومن عورت جو اپنا نفس نبی کے حضور پیش کر دے اگر یہ نبی پسند کرے کہ اس سے نکاح کرے. مراد یہ ہے کہ بہت سی ایسی فدائی عورتیں موجود تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے میں اپنی زندگی کا مدعا سمجھتی تھیں, اور وہ خود خواہش کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑا گیا ہے کہ اگر وہ ایسی خواہش کریں تو تیری مرضی ہے, اگر چاہے تو ان سے نکاح کر لے. مومنوں سے الگ خالصتاً یہ تیرے لیے اجازت ہے. عام سوسائٹی میں یہ نہیں ہے کہ شادی شدہ ہو, چار بیویاں ہو چکی ہیں مثلاً, اور پانچویں کے لیے ایک عورت کہ میں حاضر ہوں. یہاں نو بیویوں کی حد کے بعد آپ کے لیے شادی کی مناہی ہے. مگر مومن عورتیں اگر یہ خواہش کریں خود, تو یہ خواہش چونکہ خالصتاً للہ ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کا کوئی حصہ نہیں, اس لیے عام مومنوں سے ہٹ کر آپ کو یہ استثنائی اجازت دی جاتی ہے. لیکن ایسا واقعہ ہوا نہیں, یہ ذمہ میں بتا رہا ہوں. یہ سورہ پانچ کی سن پانچ ہجری کی صورت ہے, اور یہ آیات اس صورت سے تعلق رکھتی ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول تو عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے تھے جس کے بعد یہ بوجھ مزید برداشت کرنا ممکن نہیں تھا. دوسرے تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. یہ بتا رہا ہے, یہ امر بتا رہا ہے, یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کی خاطر نہیں کھڑا کرتے تھے. جو اللہ نے فرمایا ہے وہ بیان ہو گیا ہے, خواہ وہ عملاً تاریخ کا حصہ بنے یا نہ بنے, مگر اصولاً وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے, عملاً بنے یا نہ بنے. ہم نے یہ اجازت ہے, ہم خوب جانتے ہیں جو ہم نے ان یعنی مومنوں کے حق میں, ان کی بیویوں کے تعلق میں, اور ان کے زیر نگین عورتوں کے تعلق میں فرض کر دیا ہے. یہ اس لیے واضح کیا جا رہا ہے کہ تیرے دل میں کوئی تنگی نہ رہے, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا. اب یہ تنگی کس بات کی ہے؟ اجازت نہ ہونے کی نہیں, اجازت ہونے کی تنگی ہے. ویسی ہی تنگی ہے جیسے حضرت زینب سے شادی کے معاملے میں دل میں پیدا ہوئی تھی, اور ملا لوگ اس کے بالکل الٹے معنی دیتے ہیں. یہ تنگی ایک طبی حالت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر بوجھ محسوس کرتے ہیں, نہ کہ نفس کی خواہش کے تابع کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے تابع بات کرنا چاہتے ہیں, بات کرتے ہیں, مگر نفس کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا. ترجی منتشاؤ منہن و توی الیک منتشاؤ، یہ بھی تجھے اختیار ہے کہ تو ان میں سے جس کو چاہے چھوڑ دے، یعنی ان کو طلاق دے دے، یا ان کی مرضی ہو تو الگ کر دے. ایسا بھی ہوا ہے، بعض امہات المومنین نے خود رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اگر چاہیں تو کسی ایک بیوی کے پاس ٹھہریں یا دوسروں کے پاس، ہمارے پاس آنا لازم نہ سمجھیں، بس چھوڑ دے میں وہ چھوڑنا بھی مراد ہو سکتا ہے. ولا تذروہ کل معلقہ کا یہاں اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معلقہ والی بات عورتوں کی مرضی کے خلاف، جب مرد ان کو چھوڑتے ہیں اور ان کو ٹھونستے ہیں، یہ بات اس وقت صادق آتی ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے ہر ایسے تعلق میں جہاں بیویوں کی اپنی خواہش مردوں کو اجازت دے کہ وہ ان سے تعلق، یعنی جسمانی تعلق بے شک چھوڑ دیں اور دوسری بیویوں کی طرف توجہ کریں، تو یہ گناہ نہیں ہے. ذالک ادنا ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہ، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم میں مبتلا نہ رہیں اور وہ سب کی سب اس پر راضی ہو جائیں جو تو نے انہیں دیا یا دے رکھا ہے، دے چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا اور بہت بردبار ہے، یعنی تمہاری غفلتوں کو بھی برداشت کرتا ہے. لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا. ان آیات میں جو گزری ہیں، جن رخصتوں کا ذکر ہے کہ تو یہ بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے، ان کو، ان کے ہوتے ہوئے، ان باتوں کے علاوہ تجھے اب کسی اور عورت سے شادی کی اجازت نہیں ہے. اور نہ یہ اجازت ہے کہ ایک کو کسی دوسری کے ساتھ بدلا لے. مثلا اگر چار بیویاں ہوں، آپ ان میں سے ایک کو طلاق دے دیں تاکہ کسی اور کو اپنا لیں اور یہ شریعت کے خلاف نہ ہو. یہ بھی بعض لوگ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر مومنوں کو بھی اس حرکت سے باز رکھا ہے. اگر کوئی اور پسند آ جائے تو اس کے باوجود یہ اس تبادلے کی اجازت نہیں ہے. الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے کہ جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ کمائیں. یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد بھی رسول اللہ علیہ وسلم کو افاق کے تابع ملی اور لونڈیاں ملی. اور حضرت ماریہ قبطیہ کب آئی ہیں؟ خیبر، وہی میں کہہ رہا ہوں، خیبر میں آئی ہیں. تو صاف پتہ چلا کہ یہ دراصل آئندہ آنے والے جو جہاد کے نتیجے میں عورتوں کا ملنا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. الا ما، آئندہ کی باتیں ہو رہی ہیں نا، آئندہ سے کوئی عورت حلال نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جہاد کے ذریعے تو تیرے دانے ہاتھ کسی کے اس طرح مالک ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ملکیت کی اجازت دی ہے. اگر یہ معنی نہ لیں تو الا ما ملکت یمینوں کا کہ معنی نہیں سمجھ آئیں گے، کیونکہ جو پہلے تھیں ان کی بات تو ہو چکی ہے. ماریا بھی تھیں، اوہو ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، یاد آ گیا مجھے بھی. حضرت ماریا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا یہ مقوقف نے کیا تھا, مقوقف نے, اور آپ کا اس کو قبول کر لینا گویا نکاح تھا. اس لیے حضرت ماریہ سے نکاح ممکن ہے, یہ تحقیق کی جائے تو ثابت ہو. میں حضرت ماریہ کو حضرت صفیہ سے کنفیوز کر رہا تھا, یہ درست نہیں ہے. اب اس بات کو بالکل واضح سمجھ لیں کہ حضرت صفیہ تھیں جو جنگ خیبر میں آئی تھیں, اور اس تعلق میں اس آیت کا اطلاق ہوگا. آئندہ اگر کوئی آئے تو وہ خدا کی طرف سے تیری ملکیت میں دی جائے گی, ٹھیک ہے. اور ماریہ کے متعلق نکاح کا جو معاملہ ہے وہ اب پھر کھل گیا ہے. علماء کو تحقیق کرنی چاہیے کہ حضرت ماریہ سے نکاح کب ہوا اور کیسے ہوا, اور کون سی احادیث اس پر گواہ ہیں, اور یہ واقعہ کس سن کا ہے.
میرا خیال سن 7 ہجری میں مصر سے ہیں.
یعنی ان آیات کے دوبارہ بات کیا ہے نا, آیات جو خاتم النبیین ہے, کل بھی بحث ہو چکی ہے, اس کے بعد کا واقعہ. تو اس واقعہ کی تفصیل جس حد تک بھی قطعی احادیث سے ہمارے سامنے آ سکے اسے حاصل کرنا چاہیے. یہ آگے یہ آپ جستجو کریں گے مجھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین عیناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ کیا؟ اچھا ذَلِكَ نہیں ہم, ٹھیک ہے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. یہ بتائیں ذالکا اگر پڑھا جائے تو عربی کے لحاظ سے یہاں ذالکا کہنا غلط ہو سکتا ہے, یہ اختیار ہے ذالکا یا ذالکم دونوں کے درمیان میں؟ جناب ماہرین ہیں عربی, بتائیں. میرے منہ سے جو خود بخود ذالکا نکلا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ معاملہ اور ذالکم میں اس معاملے کو مخاطب کے ساتھ باندھا جاتا ہے, اگر نہ باندھنا ہو تو میرے نزدیک ذالکا کا لفظ بھی یہاں درست ثابت ہوتا ہے فکر کے لحاظ سے. اسی لیے میرے منہ سے بے اختیار ذالکا نکلا اور یہ لفظ کو میں نے غور سے دیکھا نہیں.
کیا
تعظیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو مخاطب ہیں ان کی تعظیم یہاں مراد نہیں ہے. ذالکم تمہارا یہ بیہیویئر, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذالکا کو ان کے ساتھ باندھا جا رہا ہے جنہوں نے ایک طرز عمل دکھانی ہے, تو غالباً ذالکم یہاں یہ معنی رکھتا ہے کہ تمہارا اس قسم کا طرز عمل اطہر القلوبکم وقلوبہن, تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ ضروری ہے. یہی بات اگر ہم ذالکہ کے ذریعے کہیں تو وہ ذاتی تعلق کی زنجیر میں یہ مضمون ان کے ساتھ نہیں باندھا جا سکتا. یعنی منتب تو ہے مگر تصریحی طور پر ذالکم کہہ کے خصوصیت سے ان کے طرز عمل کی طرف اشارہ ملتا ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ. اب اس آیت کا سارا ترجمہ پہلے کرنے والا ہے نا, ابھی میں نے کیا, تلاوت ہو رہی ہے مگر وقت تھوڑا رہ گیا. اگر ہم یہیں ختم کر کے ترجمہ کر دیں تو کیا رہ جائے. اے لوگو جو ایمان لائے, نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں دعوت دی جائے الا تامن کھانے کے لیے, غیر ناظرین انا ہو, مگر اتنا پہلے نہ داخل ہوا کرو کہ گویا اس کے پکنے کا انتظار کرو. اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ہمیشہ مجھے تعجب میں مبتلا کرتی ہے کہ قرآن نے اس معاشرے کے اس اہم حصے کو خوب کھول کر بیان کیا ہے لیکن کوئی حدیث بھی میرے علم میں نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خانگی کیفیت کو اور معاشرے سے تعلقات کو بیان کر رہی ہو. کسی کے علم میں ہے کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں فرمایا کرتے, اس سے تو لگتا ہے کہ دستور تھا, دعوت میں فرمایا کرتے تھے رشتے داروں وغیرہ کی اور ان کا خیال رکھتے تھے, ان کی خدمت کیا کرتے تھے. یہ جو معاشرے کا ایک حسین پہلو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتا ہے, قرآن نے اس کو کھولا اور حدیث خاموش ہے. اور قرآن نے کھولا ہے تو بڑی قطعیت ہے اس بات کو کہ لازماً ایسا ہوا کرتا تھا, کسی ایک واقعہ کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ درست ہے یا غلط ہے. کیوں جی, اس آیت سے یہی بات نکلتی ہے نا کہ ایک دستور تھا اور اس دستور کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب ہے بہت سی احادیث جو معاشرے پر روشنی ڈالنے والی ہو سکتی تھیں کیونکہ ہمارے علماء فقہ میں چلے گئے ہیں بہت زیادہ, انہوں نے ان کو اہمیت نہیں دی, حالانکہ یہ خزانہ تھا جس کو محفوظ کرنا ضروری تھا اور قرآن کریم نے بعض ایسے پہلوؤں کو محفوظ فرما دیا ہے جن کا حدیث میں ذکر نہیں ہے. ولاکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا, جب تمہیں بلایا جائے کہ آ جاؤ آپ کھانا تیار ہے اس وقت آیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں جا کر نہیں بلانا ان کو, آ کر کہیں الگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بالکل صاف بات نظر آ رہی ہے. تم گھروں میں نہ داخل ہوا کرو جب تک کھانا پک رہا ہے, وہ تیار ہو رہا ہے, میزیں لگ رہی ہیں یا دسترخوان بچھ رہے ہیں, اس وقت تم الگ کمرے میں بیٹھے انتظار کیا کرو. جب تمہیں آواز دی جائے کہ آؤ اب تیار ہے تو آ جا کرو. یہ مراد نہیں کہ اس وقت دوڑے دوڑے گھروں میں جا کے سب کو بلائیں لوگوں کے آؤ کھانا تیار ہو گیا ہے, اور جب فارغ ہو جاؤ کھانے سے تو وہاں بیٹھ کر خوش گپیاں نہیں کرنی. کھانا کھایا, سلام کیا, اجازت لی اور رخصت ہوئے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ روکیں تمہیں از خود وہاں بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو ایک معاشرتی آداب ہیں ان کا کسی حد تک مسلمانوں کی موجودہ سوسائٹی سے بھی تعلق ہے, اگرچہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے حفاظت کے لیے تعلیم نہیں دے رہا مگر اس عمومی تعلیم میں وہ بھی داخل سمجھے جانے چاہیے. ہر میزبان کا حق ہے کہ جب وہ میزبانی کرے تو خام خواہ اپنے آپ کو مہمان اس پر امپوز نہ کرے, اور چونکہ ایک دفعہ بلا بیٹھا ہے جب تک اس کا کچومر نہ نکال دے اس سے اس کو رخصت نہ ہو, یہ دستور ہے جو آج کل جاری ہو چکا ہے. مہمانوں کا کام ہے, ہو سکتا ہے ان کو اجازت مل جائے میزبان چاہے, مگر میزبان کو اور بھی کام ہو سکتے ہیں, اس لیے اگر وہ دعوت دے کھانا کھا لیں تو اخلاقاً ایک دفعہ اجازت ضرور لیں, اب آپ کو دوسرے کام کرنے ہوں گے ہمیں اجازت دیں. اگر اس وقت واقعتاً میزبان کی نیت ہو ان کو روکنے کی تو ان کو روک سکتا ہے. چنانچہ فن تشرو ولا مستانسین لحدیث, کھانے کے بعد جو خوشخبریوں میں مشغول ہو جا کرتے ہو کہ مہمان رسول اللہ کے گھر میں نہیں کرنا, ان ذالکم کانا یوزی النبی, رسول اللہ کو بے انتہا کام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف خصوصی سے توجہ کے لیے ایک علیحدگی ایک تنہائی بھی چاہتے ہیں, تو اس گھر کو عام گھروں کی طرح نہ سمجھو. جیسا کہ میں نے بیان کیا عام گھروں میں بھی یہ تہذیب اختیار کی جا سکتی ہے, کرنی چاہیے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو یہ عمل میں گناہ بن جائے گا کہ آپ نے دعوت دی اور تم بیٹھ رہو. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں کہتے تھے منہ سے, یہاں وہ الحیاء خیر کلہ کا مضمون صادق آتا ہے. یہ سچائی کے خلاف نہیں ہے بلکہ عظیم اخلاق میں یہ بات داخل ہے کہ بعض بیت میں کہنے سے انسان کا دل حیا کرتا ہے, وہ اخلاق حسنہ کے نتیجے میں ہوتا ہے نہ کہ بزدلی کے نتیجے میں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا تقاضا تھا کہ بعض دفعہ ایسی باتیں جو مذہب کے خلاف نہ ہوں مگر آپ کی ذات کو تکلیف دینے والی ہوں وہ برداشت کر لیا کرتے تھے. اس لیے حدیث تقریری کا مضمون اس سے کھل جاتا ہے. حدیث تقریری اس مضمون کو کہتے ہیں کہ کوئی شرعی بات ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو اور آپ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیا ہو, تو علماء کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے منظور فرما لیا. لیکن ان دو چیزوں میں فرق ہے, وہ چیزیں جو مذہبی لحاظ سے نامناسب ہوں ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازماً فرمایا کرتے تھے کہ نہیں, اور وہاں حیا کبھی بھی معنی نہیں ہوئی. حیا اپنی ذات کے متعلق معنی ہوئی ہے, اور یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے مقام پر بہترین ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحی من الحق کانا یوزی نبی فیستحی منکم, بس اللہ کے رسول کو یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہ تمہاری یہ بات تکلیف پہنچاتی ہے لیکن وہ تم سے شرماتا ہے. واللہ لا یستحی من الحق, لیکن اللہ حق سے نہیں شرماتا. تو یہاں جو تضاد پیدا ہو رہا ہے بظاہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق سے شرما رہے ہیں اللہ نہیں شرما رہا, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ ایک غیر جانبدار چیز ہے اس موقع پر, وہ دیکھ رہا ہے ان سب باتوں کو, اور اللہ کا فریضہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرے, خواہ یہ حمایت کرنا دوسروں کے لیے تکلیف کا جذباتی تکلیف کا موجب ہو. اس لیے اللہ نہیں شرماتا, اللہ کا فرض ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی حفاظت کرے, وہ اپنا حق چاہیں چھوڑ دیں یہ حق کے خلاف نہیں ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی حفاظت نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیب نہیں دیتا, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے کبھی پسند نہیں فرما سکتا. اس یہ معنی ہیں لا یستحی من الحق, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ ذِرَاعَ الْحِجَابِ, اور جب تم ان سے کوئی سوال کرو کسی چیز کے متعلق, یہ بھی چاہیے نمک پانی اس قسم کی چیزیں پڑ سکتی ہیں, تو اندر نہ گھس جایا کرو, کھانے والے کمرے سے پردے سے اس طرف رہا کرو, اور پردے کے پار جو خواتین مبارکہ موجود ہیں ان سے سوال کیا کرو کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ طریقہ کار تمہارے دلوں کی پاکیزگی اور امہات المومنین کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہت مناسب ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور تمہارے لیے مناسب ہی نہیں کہ رسول اللہ کو کسی قسم کی اذیت ہو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہم بعدہی ابدا, اور نہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کر کرو اگرچہ وہ موجود نہیں ہوں گے اور ان کو اذیت نہیں ہوگی, مگر دل کی یہ تسکین ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ میرے بعد بھی ہمیشہ یہ بیویاں میری ہی رہیں گی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ تمہارا طریقہ کار اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم ہے اور بہت عظمت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, باقی پھر ان شاء اللہ اسی آیت پہ ختم ہو جو میں نے کہا تھا نا, مزید آئندہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے.